بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اہل بیت علیہ السلام حلال مشکلات کی آڈیوز کی جانب سے چیپٹر نمبر 19 وہابیت کی تاریخی حیثیت پیج نمبر 192 آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں. اگر ہم اپنی تاریخ کی طرف نگاہ اٹھائیں اور اس کے دردناک اوراق کو پلٹ کر دیکھیں تو ان میں سے بعض واقعات ہمیں ٹھہرنے پر مجبور کر دیں گے تاکہ ہمیں سمجھا سکیں کہ یہ وہابیت جسے ہم نے اس قرآن میں پہچانا ہے اس کی بھی تاریخی حیثیت ہے جو کبھی ظاہر تو کبھی پوشیدہ رہی ہے, کبھی جرت کر کے ظاہر ہوئی اور کبھی تقیہ و خوف سے پوشیدہ رہی ہے. یہاں تک کہ اسلام پر ایسے دن آ پڑے اور استعمار نے اس نئی فکر کو تقویت بخشی. اس کا مقصد اور ہدف یہ ہے کہ وہ حالہ یا دائرہ جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ احترام و اکرام جو مسلمان کرتے ہیں ختم اور بے اثر ہو جائے. استعمار کو پتہ ہے کہ مسلمان دو چیزوں کو مقدس سمجھتے ہیں, قرآن اور سنت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اور یہ دونوں شریعت اسلام کے بنیادی مصدر ہیں جو ان کے حملے کا نشانہ قرار پائے ہیں. اور یہ بھی سمجھ چکے ہیں کہ کتاب خدا میں کسی باطل کے نفوذ کی گنجائش نہیں ہے, خداوند عالم اس کی حفاظت کا خود ضامن ہے. لیکن سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جعل و تحریف کی جا سکتی ہے, اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے پہلے روز سے ہی سنت میں اختلاف پیدا ہو گیا. لیکن انہیں معلوم ہے کہ علماء امت نے سنت کی حفاظت کی غرض سے جس کی صحت ثابت ہو چکی ہے اسے اکٹھا کر لیا ہے اور اس کے لیے قوانین بنائے ہیں جو اس کو زیادتی و کمی سے روکتے ہیں. اس کے پیش نظر انہوں نے ایک شیطانی چال چلی تاکہ اس کے ذریعے جو چیزیں مسلمانوں کے درمیان خوشحالی و نشاط کا باعث ہیں نابود کر ڈالیں. چنانچہ جب مسلمان روحانی اور معنوی امور سے جدا ہوں گے تو الہادی مادیت سے نزدیک ہو جائیں گے اور دھیرے دھیرے سیلاب کے اوپر پیدا ہونے والے جھاگ کی طرح ختم ہو جائیں گے. اس دوران انہیں ایک ایسے مسلمان شخص کی تلاش ہوئی جو ریاست طلب اور دنیا پرست ہو. انہوں نے محمد بن عبد الوہاب کو اس کے لیے سب سے موضوع پایا, اس کے اندر اپنی روح پھونک دی اور اس کو قانع کر دیا کہ وہ اپنے زمانے کا واحد دانشور ہے اور ایسی ذہانت و ہوش کا مالک ہے کہ جو خلفائے راشدین کے پاس بھی نہ تھی, اور خلفا کے اجتہاد کو کتاب و سنت جیسے سری نصوص کا مخالف بتایا. خصوصاً آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنا اور محمد بن عبد الوہاب کو مطمئن کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں, معصوم نہیں ہیں. مختلف مقامات پر ان سے بھول چک ہوئی ہے اور لوگوں نے ان کے اشتوا کی اصلاح کی ہے اور یہ شخصیت کی کمزوری کی دلیل ہے. پھر اس میں جزیرت العرب پر تسلط اور اس پر حکومت کی تما پیدا کی, اور اس کے بعد اس میں تمام عرب دنیا اور اس کے بعد پورے عالم اسلام پر حکومت کی امید بندھائی. وہابیت انہی مفاہیم پر استوار ہے اور ہمیشہ اس کوشش میں لگی ہوئی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حقیقت اور ان کی اہمیت کو کم کر دے. جیسا کہ ان کے علماء صراحت کے ساتھ کہتے ہیں, وہ شخص مر گیا نعوذ باللہ, اور ان کے بزرگ یعنی محمد بن عبد الوہاب نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بوسیدہ مردار ہیں نعوذ باللہ, جو نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان, یہ میرا عصا ان سے بہتر ہے, اس لیے کہ یہ فائدہ بھی پہنچاتا ہے اور نقصان بھی. اس سے ملتی جلتی عبارت حجاج بن یوسف کے زمانے میں بھی کہی جاتی تھی, اسی نے کہا ان کے سروں پر خاک, یہ لوگ ایک بوسیدہ مردار کے گرد طواف کرتے ہیں, اگر یہ عبد الملک بن مروان کے محل کے گرد طواف کرتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا. در حقیقت جس چیز نے حجاج اور بنی امیہ جیسے ظالموں کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مقام کی اہانت کی جرت بخشی تھی وہ عمر بن خطاب کا قول تھا, جسے اس نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں کہا تھا, یہ شخص ہزیان بکرا ہے, ہمارے لیے صرف کتاب خدا کافی ہے. صحیح مسلم جلد 3 صفحہ 1959, تاریخ تبری جلد 3 صفحہ 193. اس باب میں وہابیت جو کچھ چاہتی ہے زور و زبردستی لوگوں کے اذہان میں داخل کرتی ہے, اس لیے کہ اس کا کہنا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ختم ہوا اور ان سے سوائے تاریخ کے کچھ نہیں بچائے, اور جو بھی ان سے توسل اختیار کرے گویا اس نے ان کی پرستش کی اور خدا کی خدائی میں انہیں شریک بنایا ہے. اور یہ کوئی تازہ فکر نہیں ہے بلکہ یہ تاریخی حیثیت رکھتی ہے, جیسا کہ خود حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعتراف کرتے ہوئے صراحت کے ساتھ اعلان کیا اور چیلنج کر کے کہا, اے لوگوں, جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرستش کرتا تھا وہ جان لے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر چکے ہیں, اور جو بھی خدا کی پرستش کرتا تھا وہ جان لے کہ خدا زندہ ہے اور ہرگز نہ مرے گا. صحیح بخاری جلد 6 صفحہ 17. اس بیان کی وجہ اور علت کیا تھی؟ جبکہ وہ جانتے تھے کہ مسلمانوں میں کوئی بھی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پرستش نہیں کرتا, کہیں ایسا تو نہیں کہ حضرت ابو بکر یہ سمجھتے تھے کہ واقعاً بعض مسلمان آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پرستش کرتے ہیں، اگر ایسا تھا پھر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کیوں خاموش رہے اور ان کو منع نہیں کیا، بلکہ ان کو کیوں قتل نہ کر ڈالا۔ بہرحال میں ذاتی طور پر یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ وہ بھی وہی عقیدہ رکھتے تھے جو آج وہابیت کے یہاں وجود میں آیا ہے، یعنی وہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام و اکرام ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے تھے اور بلا شبہ اس پر جل بھن جاتے تھے، اور جس وقت دیکھتے لوگ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو سے بچے ہوئے پانی کو اپنے اوپر ملنے میں ایک دوسرے پر سبقت حاصل کرتے ہیں اور اس سے متبرک ہوتے ہیں، اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم و اہل بیت علیہ السلام کی محبت و مودت کے ذریعے خدا سے تقرب حاصل کرتے ہیں اور خدا سے نزدیک ہوتے ہیں، تو لوگوں کے اس عمل سے قریش میں برعکس اثر ہوتا، لہٰذا وہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے دشمنی رکھتے تھے اگرچہ وہ کسی اشتباہ کے مرتکب نہ ہوتے تھے۔ آخرکار قریش کے لیڈر معاویہ بن ابو سفیان نے اپنے اس باطنی کینے سے پردہ اٹھا دیا، اور جس وقت مغیرہ نے اس سے کہا، اے امیر المومنین، کتنا اچھا ہوتا کہ تم بنی ہاشم میں اپنے عزیزوں پر لطف و کرم کرتے، خدا کی قسم ان کے پاس کوئی چیز نہیں بچی ہے جس سے آپ ڈریں، آپ کا یہ عمل آپ کے حق میں نفع بخش ہوگا۔ معاویہ نے کہا، برادر تمیم یعنی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکومت کی، لیکن جیسے ہی اس دنیا سے گئے نام ختم ہو گیا، البتہ کوئی کبھی یاد کر لیتا ہے۔ برادر عدی یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکومت کی اور 10 سال خود خواہی اور قدرت کی بنیاد پر لوگوں پر مسلط رہے، لیکن جس وقت دنیا سے گئے ان کا نام بھی ان کے ساتھ ختم ہو گیا۔ مگر یہ کوئی کہے حضرت عمر اور حضرت عثمان نے بھی حکومت کی اور جو کچھ چاہا کیا، لیکن جیسے ہی دنیا سے سدھارے ان کا نام بھی دنیا سے رخصت ہو گیا، کسی کا نام بھی نہیں بچا سوائے ابن ابی کشبہ (بریکٹ میں لکھا ہے مراد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہے) کہ کسی اور کا نام نہیں بچا ہے، اور ہر روز دن میں 5 مرتبہ یاد کیا جاتا ہے، اور لوگ کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ کون سی یاد ہے جو باقی رہ جانا چاہتی ہے؟ تیری ماں تیرے سوگ میں بیٹھے، خدا کی قسم اس کے نام کو دفن کر دوں گا اور مٹی میں ملا دوں گا۔ بریکٹ میں لکھا ہے اس گفتگو کو ابن ابی الحدید معتزلی نے جلد 5 صفحہ 103 پر نقل کیا ہے، اور اسی طرح کتاب النساہل کافیہ لمن یتولا معاویہ صفحہ 123 میں ابن اسیر و تبری سے نقل ہوا ہے (بریکٹ کلوز)۔ یہ وہی وہابیہ تھے جس کا کل بہترین شکل اور فصیح ترین عبارتوں میں نقشہ تیار کیا گیا اور آج کل اس کو عملی شکل دے رہے ہیں۔ قرآنی آیت کا ترجمہ ہے، وہ چاہتے ہیں اپنے منہ سے نور خدا کو خاموش کر دیں، لیکن خدا اسے پورا کر کے رہے گا چاہے کافروں کو اچھا نہ لگے۔ سورہ صف آیت نمبر 8۔ وہابیت اور زیارت قبور کی تحریم۔ اس وقت کی رائج بدعتوں میں ایک بدعت عورتوں پر قبر کی زیارت کو حرام قرار دینا ہے۔ مسلمان عورت جب خانہ خدا کی زیارت اور حج کے لیے جاتی ہے تو اسے بقیع اور شہدائے احد اور دیگر قبور کی زیارت کی اجازت نہیں ملتی۔ وہابیت نے اس کو حرام قرار دیا ہے، اور اس کے پاس اس کو حرام قرار دینے میں سوائے تعصب کے کوئی اور دلیل نہیں ہے۔ مسلم اپنی صحیح میں باب جنائز کے اندر نقل کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، عورت اگر قبروں کی زیارت کے لیے نکلے تو کیا کہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، کہے، ایک قوم جو آرام سے اپنے گھروں میں سوئی ہے تم پر سلام ہو، تم ہم سے پہلے چلے گئے اور ہم بھی جب خدا نے چاہا تم سے ملحق ہو جائیں گے، خدا وند عالم گزرے ہوئے اور جو بعد میں آنے والے ہیں ان کی مغفرت فرمائے۔ صحیح مسلم جلد 2 صفحہ 669 حدیث نمبر 103۔ اسی طرح بخاری نے اپنی صحیح میں انس بن مالک سے نقل کیا ہے کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت کے قریب سے گزرے جو ایک قبر کے پاس بیٹھی ہوئی رو رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تقوی الہی اختیار کر اور صابر رہ۔ اس عورت نے کہا، مجھ سے دور ہو جاؤ، تم میری مصیبت میں نہ گرفتار ہو اور نہ ہی اسے جانتے ہو۔ اس عورت سے کہا گیا کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ وہ عورت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئی اور عرض کیا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پہچانا، مجھے معاف فرمائیے۔ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اولین صدمہ اور مصیبت کے لیے صبر ہے۔ صحیح بخاری جلد 2 صفحہ 99 باب زیارت القبور کتاب الجنائز۔ اس سلسلے میں حدیثیں بکثرت موجود ہیں، اہل سنت کی کتب صحاح اور شیعوں کی کتابیں اس سے مالا مال ہیں، لیکن وہابیت اس کا انکار کرتی ہے اور اس کے لیے کسی قدر و قیمت کی قائل نہیں ہے۔ اور جس وقت ان میں سے بعض لوگوں پر میں نے اعتراض کیا اور احادیث کے ذریعے استدلال کیا تو کہنے لگے، یہ روایتیں منسوخ ہو چکی ہیں، میں نے کہا بلکہ اس کے برعکس تحریم منسوخ ہے، اس لیے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں پہلے تم کو قبروں کی زیارت سے روکتا تھا لیکن اس وقت کہتا ہوں کہ زیارت کرو کیونکہ تمہیں موت کی یاد دلاتی ہے۔ جواب ملا، یہ حدیث مردوں کے لیے مخصوص ہے، عورتیں اس سے خارج ہیں۔ میں نے کہا تاریخ میں ثابت ہوا ہے اور محققین اہل سنت نے بھی اسے بیان کیا ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ہر روز اپنے بابا کی قبر کی زیارت کو جایا کرتی تھیں اور فرماتی تھیں، میرے بابا مجھ پر وہ مصیبتیں نازل ہوئیں جو اگر دنوں پر پڑتی تو شب تاریکی میں بدل جاتے۔ تاریخ الخمیس جلد 2 صفحہ 173۔ یہ بھی مشہور ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے ان کے لیے ایک گھر بنایا تھا جس کا نام بیت الحزن تھا اور وہ اپنا زیادہ تر وقت بقی میں گزارتی تھیں۔ بحار الانوار جلد 43 صفحہ 177۔ اس نے کہا، اگر فرض کر لیں کہ یہ حدیث درست ہے تو یہ فاطمہ علیہ السلام سے مخصوص ہے، اسے کہتے ہیں اندھا تعصب، ورنہ مسلمان کیوں کر تصور کر سکتا ہے کہ خدا اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم عورت کو اس بات سے روکیں کہ وہ اپنے والدین، بھائی، اولاد اور شوہر کی قبروں پر جائے اور ان کے لیے طلب رحمت و مغفرت کرے اور ان کی قبروں پر اشک رحمت چھڑکے اور خود بھی موت کو یاد کرے جس طرح مرد یاد کرتا ہے۔ عورت کی نسبت اسے کھلے ہوئے ظلم پر خدا اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی نہ ہوں گے اور کوئی بھی عقل مند اسے قبول نہ کرے گا۔